السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى وليبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم میں سے سورہ انفال کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کی گئی ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے غزوہ بدر کے حوالے سے تبصرہ عطا فرمایا ہے، اور اس دوران میں جو کیفیات تھی ان پر بھی تبصرہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اہم ہدایات بھی ہیں، اور بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے جو بدر کے تبصرے کے دوران میں سامنے آتے ہیں. اس میں سے ایک دو باتیں ہیں جن کا اس وقت انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، ہم سب کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے اور یاد دہانی کے لیے. دوسرا، بہرحال اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اور یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ اور اسلام دشمنی کی انتہا اور ایران کے خلاف جو کچھ ساری دنیا بھر کے قوانین کی دھجیاں بکھیر کر حملے کیے گئے ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ جس زوال سے بھی دوچار ہے، آپس میں دست و گریبا بھی ہیں، اور مملکت خداداد پاکستان کے گرد بھی گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ان حالات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے یہ جو آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 17، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. میدان بدر ہے، حالات اور واقعات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہیں. صحابہ کرام کم و بیش 313 کی تعداد میں موجود بھی ہیں. بظاہر تیاری ان کی جنگ کے لیے نہیں تھی، تجارتی قافلے کی طرف گئے تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ مدبھیڑ ہو جائے، اللہ نے چاہا کہ میدان سجے، اور یہ تقریباً 99 313 1000 کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہو، اور پھر اللہ اس دن کو یوم الفرقان قرار دے. 17 رمضان 2 ہجری بدر کا معرکہ، اور اللہ نے چاہا کہ یوم الفرقان بنے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن، اور پھر اللہ کی نصرت یہ 313 کے ساتھ رہی. فرشتے بھی اللہ نے نصرت کے لیے بھیجے، مگر تب کہ جب یہ 313 اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میدان سجا ہے، اور 70 کے قریب مشرک قتل ہوئے ہیں، اور 70 ہی کے قریب قید بھی ہوئے ہیں. یہ جو مشرک قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں ظاہری بات ہوئی کہ صحابہ کرام موجود ہیں، چند ہی تلواریں ہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی نیزہ ہوگا، کسی ہاتھ میں کوئی لکڑی ہوگی، کچھ اور کوئی شاخ ہوگی درخت کی، یہ لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فرما رہے کہ تم قتل نہیں کر رہے، یہ میں قتل کر رہا ہوں ان کافروں کو. ایک وقت آیا، ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مٹھی میں مٹی لی اور مٹھی پر مٹی اس پر پھونک ماری تو یہ ان کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی. حضور نے فرمایا کہ شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ دے. تو یہ مٹی جب ان کافروں کی آنکھوں میں گئی ہے اور بھگدڑ پھر مچی ہے، اور پھر یہ کفار قتل ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی میں نے پھینکی ہے. یہ واقعات ہمارے ذہن میں ہیں، اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 میں یہی بات آ رہی ہے، لیکن ہمارے لیے نقطہ کیا ہے یہ ترجمے اور تشریح کے بعد انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. فرمایا جا رہا ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 میں، فلم تقتلوہم، مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو مٹی اللہ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن وہ مٹی تو اللہ نے پھینکی. فرمایا کہ وليبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی انعامات سے نوازنے کے لیے ایمان والوں کو خوب آزمائی سے گزارے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. عالم ظاہر میں صحابہ موجود ہیں، حضور موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے جنگ کی ہے اور مشرکین قتل ہوئے ہیں، حضور نے مٹی اٹھائی ہے اور پھونک بھی ماری ہے، اور وہ کفار کی آنکھوں میں بھی گئی ہے، مگر اس پوری عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہا ہے. حقیقت میں تو اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے، عالم ظاہر میں صحابہ یہ کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کر رہا ہے، سادہ سی بات ہے. عالم ظاہر میں حضور کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں اللہ کا رہ، سادہ سی بات ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم قرب الہی کہتے ہیں، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کے قریب ہو جانا کہتے ہیں، یہ اس کی انتہا کا بیان ہے. یہ قرب الہی، یہ اللہ کی معیت، یہ اللہ کے ساتھ ہو جانا، اللہ کے قریب ہو جانا، یہ اس کی انتہا کا بیان ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے اور اللہ فرما رہے کہ تم نہیں کر رہے، یہ عمل میں کر رہا ہوں. حضور ایک عمل کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے حضور آپ نہیں کر رہے، میں عمل کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ روحانیت اور قرب الہی اور اللہ کا، اللہ کے قریب ہو جانا، اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ یہ کس بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ بدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ بدر کیا ہے؟ یہ حق و باطل کے معرکے کے حوالے سے یوم الفرقان کا دن ہے. یہ بدر کا میدان کیوں سجا؟ یہ ایک مشن کی وجہ سے سجا تھا، جو مشن محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اس دین حق کے غلبے کی جد و جہد، یہ محمد مصطفیٰ کا مشن ہے اور محنت صلی اللہ علیہ وسلم. اس جد و جہد کے دوران میں 23 برس کی جد و جہد میں 13 برس قرآن کی تلوار مکے میں چلی ہے. اس قرآن کے ذریعے اللہ والے تیار ہوئے ہیں، اس قرآن کے ذریعے کہ انقلابی جماعت تیار ہوئی ہے. اور یہ انقلابی جماعت جب اس کو ہجرت کا حکم ملتا ہے تو ہجرت کے دوران میں قتال کی اجازت بھی آتی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، اور ہجرت کے بعد سورہ البقرہ کا نزول ہوتا ہے، قتال کے احکامات بھی آتے ہیں. یہ قتال کا میدان کیوں سجا ہے؟ اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنے کا لفظ کئی معنی میں قرآن پاک میں آتا ہے، آزمائش کے معنی میں بھی، اسی طریقے پر عذاب کے معنی میں بھی، اسی طریقے پر شرارت کے معنی میں بھی. تو یہ بہت بڑی شرارت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانا. یہ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات کے جہاں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو. اس فتنے کے حالات کے خاتمے کے لیے، تاکہ بندگی کل کی کل اللہ کے لیے ہو جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کی کامل بندگی ہو سکے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے، تاکہ بندگی اللہ کی کامل ہو جائے، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس کے لیے قتال کا حکم ہے. قتال برائے قتال نہیں ہے، جنگ برائے جنگ اسلام میں نہیں، مقاصد کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف، ان کافروں کے خلاف، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. تو یہ ہے قتال کا مقصد، یہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، بندگی کامل اللہ کے لیے ہو جائے. اس کے لیے قتال کا میدان بھی سجا، اس کے لیے 23 برس کی محنت ہوئی جس کے دوران میں معرکہ سجا ہے. اس جد و جہد میں جو صحابہ لگے ہیں، اپنی جان کو بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے مال کو بھی، اپنے اوقات کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنی صلاحیت کو بھی، اپنے وسائل کو بھی، یہ جو سب کچھ پیش کر رہے ہیں، جب یہ میدان بدر میں اترتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ان کی شامل حال ہے، اللہ ان کی پشپنائی پر ہے اور اللہ فرما رہے تم یہ کام نہیں کر رہے، میں یہ کام کر رہا ہوں. تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا. اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اے نبی مٹی میں نے پھینکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ آج اس دین کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آج اس دین کی دعوت اور اس دین کے نفاذ کی جد و جہد یہ امت کا فریضہ ہے. بھول گئی امت اکثر و بیشتر. کچھ لوگ اپنی چند عبادات پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور کچھ نے تو اس جد و جہد کے خلاف دلائل دینا شروع کر دی ہیں. کوئی اقامت دین کی جد و جہد کی ضرورت نہیں، کوئی غلبہ دین کی جد و جہد کی ضرورت نہیں، کوئی یہ ہمارا فرض نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قصاص کا حکم قرآن دیتا ہے، قاتل کو قتل کیا جائے گا، کون دے گا سزا؟ یہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کون دے گا یہ سزا؟ ڈاکو کو سزا دی جائے گی، کون دے گا یہ سزا؟ سود کا خاتمہ کرنے ورنہ اللہ رسول سے جنگ جاری، کون کرے گا اس کا خاتمہ؟ یہ احکامات پر عمل کیسے ہوگا اگر نظام قائم نہ ہو شریعت کا؟ اگر اللہ کے ہاتھ میں قائم نہ ہو تو کیا یہ کام، ان احکامات پر عمل ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بھائی یہ میدان جو سجا، اس پر اللہ کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا. تم نے جو ہے اے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی، مٹی تو میں نے پھینکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے روحانیت کی انتہا کہیے، قرب الہی کی انتہا کہیے. جب یہ بندے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس مشن میں لگے تو قرب کی وہ انتہا ملی کہ تم نہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں. آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. کل 17 رمضان بھی ہوگی, اخبار میں ایڈیشن بھی چھپ جائیں گے, رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرامز بھی ہو جائیں گے, اور اس کے بعد چھٹی, کچھ جگہ فاتحہ ہو جائے گا, کچھ جگہ کھانا تقسیم ہو جائے گا, دیٹس اٹ. باقی دین کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے. اے خاص اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور رمضان کیوں سجا ہے؟ اسی رمضان میں بدر سجا ہے. ہاں روزہ توڑوایا گیا ہے, اسی کے قتال کے میدان میں اترنا ہے. اسی رمضان میں فتح مکہ کا معاملہ ہوا ہے, اس موقع پر بھی روزہ ختم ہوا ہے, اور قتال کا میدان سجنا تھا. وہ تو اللہ کی مشیت کے حدود حرم اس کی حرمت پامال نہ ہو, بغیر جنگ کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا الحمدللہ. یہ رمضان میں ہوئے مار کے, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. تو رمضان تو ایک مجاہدانہ تربیت کے لیے دیا گیا. آج ہم نے اس کو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر میڈیا نے کھلواڑ بنا رکھا ہے. چلو پاکستان تو ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا, لیکن کرکٹ کا تماشا رہی سے ایک ایسا رات میں پوری ہوتی کھیل تماشوں کے اندر, ابھی وہ شاپنگ کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. اور نہ قرآن کی طرف اکثر کی توجہ نہیں ہے. معمول کی تراویح مکمل ہو گئی, سپر مین کی رفتار کی تراویح ختم ہو گئی, 4 دن میں 6 دن میں 8 دن میں 10 دن میں, اس کے بعد باقی سارے وہی رچھن چل رہے ہیں. لیکن یہ رمضان تو دیا گیا تھا اس مجاہدانہ تربیت کے لیے, جس کے روزے کا حاصل یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ, حدیث قدسی بخاری شریف اللہ کا کلام, کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں, یہ قربی اس روزے سے میسر آتا ہے. اور اس رمضان میں روزہ اس سے گزرنا, قرآن سے تعلق قائم کرنا, ایک مجاہدانہ تربیت, کس مقصد کے لیے؟ چاند رات کو فارغ ہو جانے کے لیے, عید میں ہلّا گلا کر دینے کے لیے نہیں. اب تم نے میدان عمل میں اترنا ہے اور اللہ کے رسول کے مشن کو لے کر کھڑا ہونا ہے. اس بات کی یاد دہانی کرانا مقصود تھی. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کے اس مشن میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تنہائی میں بیٹھ کے بندہ سوچے نا, کل اللہ کے رسول سے سامنا ہو اور اللہ کے رسول پوچھے میرے تو خون بہا طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں, میرے تو صحابہ کے لاشیں میں نے اللہ کی راہ میں پیش کیے, میرے تو گھر میں فاقے آ گئے, میرے تو پیٹ پر پتھر بن گئے, اللہ کے دین کی خاطر تم کیا لے کر آئے ہو, تم کیا پیش کر کے آئے ہو, تم کیا لگا کر آئے ہو؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. آج یہ ذمہ داری اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد ہمارے کاندھوں پر ہے. یہی بات ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے کہتے دنیا سے گئے. آج عالمی حالات تو بھی ذکر میں کر دوں گا. عالمی حالات میں جو ہماری صورتحال ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن پاک کو فراموش کر دینا, اس کی وجہ بھی اللہ کے دین کو فراموش کر دینا. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے تھے, پھر ایک کمپیریٹو اسٹڈی سامنے لاتے تھے ہمارے, ان کے آرٹیکلس بھی موجود ہیں, سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی, حال اور مستقبل, وہ کتاب بھی موجود ہے, آرٹیکلس بھی موجود ہیں. جو کچھ ان پر بیتا وہ آج ہم پر بیت رہے. جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب فراموش کی ہم فراموش کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے صاف اپنے پیغمبر کو جواب دیا, فذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں. اے موسیٰ آپ جائیے, آپ کا رب جا کے قتال کیجئے, ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے. تن آسانیاں, محنت کرنی نہیں, اللہ کی راہ میں کھڑا نہیں ہونا, دین کے لیے کھڑا نہیں ہونا. اللہ نے ذلت اور محتاجی تھوپ دی. کتاب انہوں نے فراموش کی, اللہ کے پیغمبر کے مشن کے بارے میں صاف کورا جواب انہوں نے دے دیا. دنیا کی محبت میں ڈوبے یہود, قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں, ایک ہزار برس یہ چاہتے ہیں کہ جیئے. دنیا کی محبت میں ڈوب کر کتاب میں بھی تحریف کی, پیغمبر کا مشن بھی فراموش کی. یہ تین باتیں نوٹ کر لیں, آگے انشاءاللہ وقت ہوا تو میں ذکر کر دوں گا. آج ہماری بھی ذلت کی وجہ یہی ہے, قرآن کو فراموش کر دینا, اللہ کے رسول علیہ السلام کی محنت کو فراموش کر دینا, اور دنیا کی محبت میں ڈوب جانا. تبھی نتیجہ آج ہمارے سامنے. ایک طرف سارا عالم کفر جمع ہے, یہود و نصارہ اکٹھ ہو چکا. ان کا کبھی دشمنیاں تھیں, ان کی رسول اللہ کے دور میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا دشمنیاں تھیں, لیکن قرآن نے وہاں پر کہا تھا بعضہم من بعض, ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بجا طور پر فرمایا رحمت اللہ علیہ, یہ قرآن کی ایک پروفیسی بھی تھی, قرآن کی پیشن گوئی بھی تھی. ایک وقت آئے گا بالکل یہ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں گے. آج کھڑے ہیں. کہاں یہود معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد کلامی کہتے تھے, ناجائز طور پر ولادت پانے والا کہتے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کیسی کیسی بد کلامی انہوں نے کی ہے, اور کس طرح کی الزام تراشی کی ہے, کس طرح اپنے تئی معاذ اللہ ان کو سولی دینے کی کوشش کی ہے, اور کہاں نصارے کہتے تھے انہوں نے سولی دی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ, اور نہ جانے کیا کچھ. اتنے شدید ترین اختلافات, مگر آج اکٹھے ہیں. اب تو لگتا ہے کہ نیتن یاہو فون کرتا ہے ہر چند گھنٹوں کے بعد, اور ٹرمپ کہتے ہیں یس یس سر آئی ایم ود یو, جو کہو گے میں تمہارے ساتھ کروں گا. اور تو اور دیکھیں, ہم مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ کہنے والے, ہم مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہنے والے, ہم مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہنے والے, ہم مسلمانوں کو دین کے بارے میں الزام دینے والے, آج ان کا حال کیا ہے؟ آج وہ سو کالڈ سامنے کہتے ہیں لبرل ہیں ہم سیکولر ہم لبرل ہیں, اور ٹرمپ وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو مجھے بتا رہے ہیں کیا کرنا, اور امریکی فوج بھائی بتایا جا رہا ہے تم تو خدائی مشن پورا کرو گے اور آرمگیڈون شروع کر رہے ہو تم تو, اور نیتنیاہو میں تو اپنے روحانی مشن پر ہوں, اور امریکی سفیر اگر مشرق وسطی پر اسرائیل قبضہ کرتا ہے تو یہ تو بائبل کی پروفیسی ہے, تو بائبل کے مطابق ہی ہے. ارے یہ لوگ بائبل کوٹ کر رہے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ خدا کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ روحانیت کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ سو کالڈ اپیرنٹلی لبرل یہ خدا کی بات کر رہے ہیں, بائبل کی بات کر رہے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, یہ روحانی مشن کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمیں کیا کہتے ہیں, ہر بات میں مذہب کو لے کر مت آیا کرو, اور انگریزی کے جملے ہم پر تھوپ دیتے ہیں کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئر, اور ہم بڑے شوق سے جملے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, کالجز میں پڑھا رہے ہیں, میڈیا پر ہمارا سیکولر لبرل طبقہ دھڑلے کے ساتھ ہر بات میں مولوی کیوں دین کو لے کر آ جاتا ہے, ہر بات میں دین کو لے کر کیوں آ جاتے ہو, بالکل لے کر آئیں گے, اس سے کہ ہم دین کے ماننے والے, ہم انگریزی والے ریلیجن کے ماننے والے نہیں. بائی ڈیفالٹ یہ باتیں ہم کر چکے ہیں پہلے, بائی ڈیفالٹ ریلیجن کیا ہے, ا سیٹ آف بلیفس فل اسٹاپ, یا سیٹ آف انسٹرکشنز ڈیلنگ ود دی پرسنل افیئرز آف لائف, دیٹس اٹ. کچھ عقیدوں کا مجموعہ, کچھ ہدایات کا مجموعہ جس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو. انگریزی کی ڈکشنری سے ریلیجن کو دیکھ لیں, دین سمجھنا قرآن سے سمجھیں گے, رسول اللہ سے سمجھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دین تو نظام زندگی ہے, زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے, چاہے وہ ایمانیات یا عبادات ہوں, معاشرت معیشت ہو, یا عدالت و سیاست و ریاست ہو, یا عالمی حالات ہو. ہم جب یہ بات کریں تو ہمارا بھی لبرل کہتے ہیں تم تو ایکسٹریمسٹ ہو, ہر بات میں دین کو لاتے ہو, تم تو فنڈامنٹلسٹ ہو, بنیاد پرست ہو گئے ہو. یس وی آر فنڈامنٹلسٹ, ہماری بنیاد ہے, ہمیں ہمارے ماں باپ کا بھی پتا ہے اور ہمیں ہمارے دین کا بھی پتا ہے. وہ بیچارے محروم ہیں جن کو باپ کا نہیں پتا, ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں, اور جن کے پاس دین بھی صحیح موجود نہیں, ہمارے پاس اصل دین موجود ہے. بہرحال تو لبرل ہمارا کہتا ہے طبقہ, سیکولر طبقہ ہمارا کہتا ہے تم ایکسٹریمسٹ ہو. یار آج بولو نا ان لوگوں کو, یہ اپیرنٹلی چیمپئن بنتے ہیں دنیا میں لبرلزم کے, سیکولرزم کے, اور یہ کہہ رہے ہیں مذہبیت ہے. کٹر مذہبیت ان کی زبانوں پر آ رہی, کٹر. مودی یہ بھی میں بات نہیں کر رہا, وقت نہیں ہے. کٹر مذہبیت نیتنیاہو, کٹر مذہبیت ٹرمپ, کٹر مذہبیت امریکی وزراء, کٹر مذہبیت اسرائیل کے سفرا سفیر یا وزراء, کٹر مذہبیت. اور ہم اسلام کی بات کریں تو اپنے ہی پریشان ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اتنے کٹر مذہبی کہ بائبل کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں, ان کی بتائی ہوئی احادیث پر توجہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. کھول کھول کر ہمارے استاد نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو بیان کیا. مستقبل کا منظر نامہ جس میں آپ نے سنا بھی ہوگا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی, جناب مہدی کا آنا بھی, اور دجال کا نکلنا بھی, اور اس کا قتل ہونا بھی, اور جناب مہدی کی نصرت کے لیے خراسان کے علاقوں سے فوجوں کا جانا بھی, یہ سارے منظر نامے. مگر الا ماشاء اللہ, لوگ بڑا کہتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب بڑے مفکر تھے. بالکل تھے بھائی, ہمارے تو استاد روحانی والی نے, وائی ناٹ. اور جناب صاحب نے بڑے کمال کا کام کیا, وہ بھائی بڑے کمال سے بڑھ کر کام اللہ نے اسے لیا, الحمدللہ رب العالمین. مگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے صرف آج کے پولیٹیکل انالیسس کی طرح صرف انالیسس نہیں کیے, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیڑا غرق کیوں ہے امت کا. آج ہم کٹ کیوں رہے ہیں, آج ہم پٹ کیوں رہے ہیں, آج ہم مر کیوں رہے ہیں, آج ہم ذبح کیوں ہو رہے ہیں. 2 ارب کلمہ گو آج ہیں کم و بیش, 57-58 مسلم ممالک ہیں. کوئی سے ہے ہماری دنیا میں, کوئی حیثیت ہے ہماری دنیا میں, سب سے زیادہ لاشیں ہمارے ہیں. آخر کیوں, بڑا میں سینسٹیو سوال رکھوں آپ کے سامنے, اللہ کو ہم پر رحم نہیں آتا کیا؟ ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں کیا جی؟ اللہ کو ہم پر رحم نہیں آتا کیا؟ اور کیا اللہ علی کل شئی قدیر نہیں ہے؟ اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, ہم اس کے ماننے والے بھی ہیں, اور وہ علی کل شئی قدیر بھی ہے. مسئلہ کہ ہم سنسیئر نہیں اللہ کے ساتھ, ہم اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں, ہم نے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا ہے. دنیا جہاں کی تعلیم ہم نے لی ہے, قرآن کے بارے میں بہت بڑی تعداد ہماری زیرو پہ کھڑی, زیرو پہ. ہمارا ایک وزیر مملکت ماضی کا وزیر تعلیم, وہ کہتے قرآن پاک میں 40 پارے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اینکر 3 مرتبہ کہتا ہے سر 30 پارے نہیں, 40 پارے. اے ڈی ہوم میں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, میں جاتا رہا ہوں کراچی میں, بچے اے ڈی ہوم میں جو یتیم بچے شیلٹر ہاؤس میں رہتے ہیں, شیلٹر ہوم کہہ لیں, وہ بچے کہتے ہیں سر وہ انگل کو بھیج دیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی, ہم پورا اما پارا پڑھا دیں گے ان کو. اللہ اکبر, یہ ہماری ہائی اپس کی صورتحال. نیچے آ جائیں, ہم سب کو پتا ہے الا ماشاءاللہ. کچھ اچھی باتیں ابھی شروع ہوئی ہیں, لیکن بہت ٹائم ابھی, بہت دوری کا معاملہ قرآن پاک سے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تجزیہ ہے، آج حالت ہماری یہ ہے. جی حالت کی وجوہات بھی تو بتائیں. تو ڈاکٹر صاحب نے وجوہات بھی بتائی ہیں، مگر کیا کریں، ریٹنگ لینے والے اور صرف ویوز حاصل کرنے والے، اور اب ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لے کر مونیٹائزیشن کرنے والے، کمائی کرنے والے، اگر وہ قوم کو یہ بتائیں کہ سود تم چھوڑو گے نہیں تو اللہ رسول سے جنگ ہے، وہ قوم کو بتائیں کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے، یہ پردے کے احکامات شریعت میں موجود ہیں، تو ویوز ملنے ہیں، پھر ریٹنگ ملنی ہے، پبلک نے سوئچ نہیں کرنا چینل. یہ اصل میں پرابلم، عجیب بات ہے، کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے مجھے، ایک حصہ لے تو ایک حصہ نہیں لیتے، تو قرآن کے ساتھ بھی کیا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ کتاب کا لے تو ایک حصہ نہیں لیتے. بنیان و مرسوس آ جائے تو ریاست بھی ڈاکٹر سرا صاحب کا کلپ چلا دیں، سورہ صف کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرسوس، تو دوسرا کلپ بھی تو چلاؤ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. یہ بھی تو ڈاکٹر سرار نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بیان کی تو قرآن کا حصہ ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں عملاً، وہی تو ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں عملاً، وہی تو فاسق یعنی گنہگار ہیں. یہ کیوں نہیں چلاتی ہو بھائی؟ اپنے مطلب کا حصہ، معاف کیجیے گا، میرے تو استاد ہیں، میرے تو روحانی والد ہیں بھائی، میری تو اٹیچمنٹ ہے ان سے، کیا لوگوں نے کموڈیٹی بنا دی ہے کمانے کے لیے؟ استغفر اللہ، اتنا بس لیں گے جس سے ہماری مونیٹائزیشن سے ہمارا مال بنتا رہے. باقی آپ حضرات جانتے ہیں، جو لوگ باقی ریکارڈنگ بعد میں دیکھیں گے، آپ سب کو بالکل کلیئر ہے، ہمارے استاد نے ایک ٹکا کبھی اپنے کسی خطاب سے، کسی کتاب سے کبھی نہیں کمایا، الحمدللہ. ان کی کتابیں پہ کوئی رائلٹی کا معاملہ نہیں، الحمدللہ. مجھ سمیت جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ آئیں گے، سیٹلائٹ چینلز پہ جائیں گے، ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایک روپیہ ہم نہیں لیتے، الحمدللہ رب العالمین. ہم طے کر کے بیٹھے کہ کوئی مونیٹائزیشن ہمارے چینلز پر نہیں ہوگی، چاہے ویوز نہ ملے نہ ملے، بھاڑ میں جائے، اللہ کو جواب دینے. ہم نے اللہ کا فضل الحمدللہ، یہ دین کو بقول ڈاکٹر سرار صاحب کے، ہم نے پیشن کے طور پر لینا ہے، پروفیشن کے طور پہ، کمائی کے طور پہ نہیں لینا ہے، کمائی آخرت کی اللہ میں عطا فرماتے. بی کلیئر اباؤٹ دس. خیر، ان حالات پر ڈاکٹر صاحب کی تجزیے پڑھیں، الحمدللہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. ابھی ایک ریکارڈنگ ہم کر رہے تھے، اس میں میں نے عرض کیا، ایون ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہا کسی اپنی اسپیچ میں کہ میرا بھی بس خیال تھا، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے مفکر بھی ہیں، بہت بڑے مدرس قرآن، دائی قرآن بھی ہیں، دائی انقلاب بھی ہیں، لیکن نہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے جو پولیٹیکل انالیسس کا ملکہ دیا ہے، اور جو ڈاکٹر سرار صاحب تجزیہ کرتے، بھائی پڑھا کرو، وہ خود کہتے ہیں کہ انڈیا کے بارے میں، انڈیا رہتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے تجزیے کیے اور مودی جیسے شخص کے بارے میں کی، آر ایس ایس کے بارے میں، کہتے ہیں میں دنگ رہ جاتا ہوں، اللہ اکبر. لیکن جہاں ڈاکٹر صاحب کے سارے انالیسس ہیں، وہاں یہ بھی بتایا بھائی قرآن کو چھوڑا ہے ہم نے، جب یہ ذلیل ہے آج. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم قرآن کے ماننے والے، ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ذلت کی وجہ قرآن کو چھوڑ دیا جانا. انہوں نے کتاب چھوڑی، ہم نے بھی چھوڑ رکھی عظیم اکثریت نے. اور پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، مجرم نمبر 1 کون ہے اس امت میں؟ عرب. کڑوی لگتی کچھ یہاں کے لوگوں کو یہ بات، کڑوی لگتی لگتی رہے بھائی. مجرم نمبر 1 اس لیے کہ ان کی زبان میں قرآن ہے. ہم تو اردو میں تقریر کر رہے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی نا بھائی، آپ تو اردو میں تقریر کرنا پڑتی، عربی خطبہ ہمارے اتنا سا رہ گیا، عالم عرب میں جائیں گے عربی خطبہ طویل ہوتا، وہاں لوگوں کو عربی آتی، زبان کا بیریئر نہیں ہے، لینگویج کا بیریئر نہیں ہے. مگر کیا حالت عربوں کی آپ کو ہمیں پتا ہے. اور مجرم نمبر 2 کون ہے؟ 2 نمبر نہ کہیں، مجرم نمبر 2 کون ہے؟ ہم، جنہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ خطہ دے دے کتاب و سنت کی عبادت دستی ہوگی، قائد اعظم نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا وہ قرآن ہوگا، اقبال نے کہا کہ ملوکیت کے دور میں جو چہرے پر اسلام کے خوبصورت چہرے پر پردے پڑ گئے وہ ہٹا کر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے، کہاں ہے وہ دین آج؟ تو قرآن فراموش کی، یہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. نمبر 2 ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں انہیں انالیسس کے اندر، کیا ایک زمین کا خطہ آج ایک ملک دنیا کے سامنے پیش نہیں کر کے دکھا سکتے کہ آؤ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا نظام ہے، یہ قرآن کے احکامات یہاں پر نافذ، ایک ملک نہیں دکھا سکتے. یہ جرم ہے ہمارا، یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے جس کی سزائیں ہمیں کبھی ادھر کبھی ادھر ملتی رہتی ہے، ہمارا اجتماعی جرم ہے. اور اللہ کی نصرت نہیں ہے نہ شامل حال. میں نے کتنا حساس سوال آپ کے سامنے رکھا، اللہ کو رحم نہیں آتا؟ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کیا؟ سجدے نہیں کر رہے اس کے سامنے؟ اور اللہ علا کلی شہین قدیر نہیں، بالکل ہے، مگر اللہ نے اصول دیا ہے، میرے دین کو تھامو میں تمہیں تھام لوں گا، میں تمہاری مدد فرماؤں گا، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. بدر والوں کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اسی کے بدر والے اللہ کے ساتھ کمیٹڈ تھے، اللہ کے ساتھ مخلص تھے، دین کے خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار تھے. اللہ کہہ رہے تم تھوڑی کر رہے ہو, میں یہ کام کر رہا ہوں, مٹی آپ نہیں پھینک رہے, مٹی میں پھینک رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آج وہ فضا نہیں پیدا ہو رہی نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, آج وہ فضا ہم پیدا نہیں کر رہے. تو ڈاکٹر صاحب دوسرا تجزیہ کیا رکھتے تھے کہ بھائی کوئی ایک خطہ زمین پر ہم دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے کہ یہ ہے اسلام, یہ اسلام کی صحیح تصویر, یہ اسلام ایز اے کوڈ آف لائف نظام کی سطح پر کوئی نہیں. آج یہ ہمارا جرم جس کی پاداش میں جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور تیسری حدیث بھی ڈاکٹر صاحب پیش کرتے تھے جو میں نے شروع میں اشارہ کیا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب قومیں تمہیں ایک دوسرے قومیں ایک دوسرے کو مل کر تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی, جیسے دسترخوان چن دیے جانے کے بعد اعلان لگتا ہے آ جائیے سب لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, ایسی قومیں ٹوٹ پڑیں گی. حضور کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ نہیں, بلندم کثیر, تمہاری تعداد تو بہت ہوگی, ہر چوتھا بندہ کم و بیش دنیا میں مسلمان ہے, اتنے ہیں. اچھا تو حضور ایسا پھر کیوں ہوگا, اتنی کثیر تعداد کے باوجود یہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوگا کہ قوم ایک دوسرے کو مل کر حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا. حضور وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. نیچے سے اوپر تک چلے جائیں, حلال حرام کی تمیز ہم سب کو پتا کتنی رہ گئی, اوپر چلے جائیں حرام خوری کی نئی نئی شکلیں کتنی بڑھ گئی ہیں, اللہ اکبر کبیر. اور ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے, ہمارے والے بھی عرب بھی, ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے, امریکہ ناراض نہ ہو جائے, ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے, امریکہ ناراض نہ ہو جائے, بھر بھر کے تیاری بھی دو, منرلز بھی دو, یہ بھی دو وہ بھی دو, ان کو خوش رکھو. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نہ امید ہی, مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے, پھر اللہ نے ہمارا ساتھ دینا ہے جی. اس دنیا کی اس محبت کے ساتھ ایمان تو نہیں رہتا دل میں پھر, اور موت سے نفرت, ارے مومن تو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے, کیوں؟ اللہ سے ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے, ادھر موت آنی ہے مومن کو, ادھر ملاقات ہونی ہے. حدیث طویل سنن ابی داؤد کی, نیک بندے کی روح اللہ کے عرش تک لے جائی جاتی ہے, پھر برزخ کا ٹھکانہ ہے اس کا پیش کی جاتی ہے. تو مومن تو تیار رہتا ہے, اور دنیا کو کیا سمجھتا ہے, یہ گزرگاہ ہے بھائی, جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر, وہ دنیا کو ضرورت سمجھتا ہے, مقصد نہیں بناتا. یہ تیسری بات آ گئی. آج گلف اور دیکھے جس زمانے کے ڈاکٹر صاحب کے وہ آرٹیکلس اور خطابات ہیں لیسنز فرام دا ہسٹری انگلش میں, اور سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, اس وقت 31 ممالک تھے, پھر ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ, افغانستان میں انویژن, 50 پلس آ گئے, آج نتن یاہو ٹرمپ ایک پیش پہ کھڑے, اور امت کا حال کیا ہے؟ انگیج کرو پاکستان افغانستان کو ایک سرحد کے اوپر, مودی کو چڑھاوا دو وہ مشرقی سرحد کے اوپر کھڑا رہے, اور امریکہ دن دناتا ہوا کدھر گئی, یو این او وہ تو ڈسٹبن میں پڑی ہے کہیں, جنیوا کنونشن کدھر ہے, وہ کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہے, یہ نقاب ان کے اتر رہے ہیں بھائی, اب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں, اور ان سے ہمیں توقع کہ ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے, یہ ہمارا کام بنا دیں گے, یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بھاڑ میں گئی, بھاڑ کہتے ہیں چولہے کو, بھاڑ میں گئی یو این او, اور بھاڑ میں گیا جنیوا کنونشن دن دناتے ہوئے, اور اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں میری مرضی کا لیڈر آنا چاہیے. یہ ہے اس دور کے جابر اور ظالم جی. اور امت کا حال کیا ہے؟ پہلے پاکستان کے گھیرا تنگ کرو, اس لیے کہ پاکستان کھٹکتا ہے, بنگوریان کو کھٹکتا تھا, نیتن یاو کو کھٹکتا ہے, اسرائیل کو کھٹکتا ہے, اس لیے کہ پاکستان اصل معنی میں ان کا دشمن ہے. بقول ہمارے استاد کے ڈاکٹر سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی شان ہے کہ دوا پہلے آ جاتی ہے, جو ہے وہ بیماری کا معاملہ بعد میں ہوتا ہے, اللہ نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے. پاکستان 47 میں بنا اگست میں, اسرائیل بنا 48 میں مئی میں جا کے کم و بیش. یہ پاکستان علاج ہے کس کا؟ اسرائیل کا, ان کو پتا ہے اچھی طرح. تبھی مودی بھی کہتا ہے, نتن یاہو بھی کہتا ہے, ہمیں تو خوشی ہوگی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے, یہ درپے ہیں اس کے. اللہ ہمارے بڑوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے, اور میرا خیال ہے کہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں وہ بھی, ان کو پتا ہوگا. ایمانی جرات کی ضرورت ہے, ایمانی غیرت کی ضرورت ہے, اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کے رسول کے مشن کے ساتھ کمیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تین باتیں آئیں, قرآن فراموش, اللہ کے دین کے مشن کو فراموش کرنا, اور دنیا کی محبت موت سے نفرت. یہ آج ہماری ساری یہ نتائج ہیں, یہ سب انہی وجوہات کی بنیاد پر ہیں. اگلی بات, اس وقت ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا, اور ہمارے بہرحال شیعہ سنی والے معاملے کے اوپر بڑے حساسیت بھی ہے, اب بالکل ہے, لیکن آج یہود و نصارہ اکٹھے ہو گئے تو ذرا ذہن میں رکھے, بڑی شدید ترین نفرتیں رہی ہیں ان کے اندر, وہ اکٹھے ہو گئے تو ہم کوشچن اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے, اور کیا ہم انتظار کریں گے کہ جی ایران پر بھی قبضہ ہو جائے اور ایران ہمارے صحن کے اندر آئے پاکستان کے اندر, پھر ہم پاکستان کے بارے میں کچھ سوچ لیں گے؟ تو بے وقوفی کی انتہا ہو گئی ہے. اور پھر وہ جو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, مرغیوں کا ڈربا ہوتا ہے نا, اس میں سے ایک نکلتی ہے مرغی, وہ ذبح ہوتی ہے, باقی مرغیاں خیر مناتی جو ہماری جان چھوٹی. کیسے جان چھوٹی؟ تمہارا بھی نمبر آئے گا. عربوں کا کیا خیال ہے, یہ ٹرمپ ان کے ساتھ کو وفا کرے گا؟ کو وفا کی ہے اس نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو باری تو سب کی آنی, تو کیوں متحد نہیں ہوتے بھائی؟ پھر کس کا انتظار ہے آخرہ میں؟ اور متحد قرآن ہی کرے گا ہمیں. اتنی بڑی سوچ یہ قرآن عطا کرتا ہے, اتنا بڑا ویژن یہ قرآن پاک عطا کرتا ہے کہ مستق پھر نیچے رہ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں شیعہ سنی عقائد کی شدید جو اختلافات وہ اپنی جگہ پر ہیں, کبھی کچھ لوگوں نے کوشش کی ان کو سیٹل کرنے کی, وہ اپنی جگہ پہ تاریخ ہے, اس بحث میں ہم نہیں جاتے. لیکن بہرحال ریاستی سطح پر وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ایران کو ہم نے تسلیم کر رکھا ہے, ریاستی سطح پر ان کو ہم قانون مسلمان قرار دیتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور یہ ہم پہلے بھی کہہ چکا ہوں خطابات جمعہ میں, ایران کی حکومتوں نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے نتیجے میں جو عرب ملکوں میں گڑبڑ کی وہ غلط ہے, جو مسلمانوں پر ظلم کیا سنی مسلمانوں پر وہ غلط ہے, اس غلطی کو انہیں اعتراف کرنا وہ غلط تھا. لیکن اس وقت کیا ہے, اس وقت ایک مسلمان ملک ہے ایران ہے, اور اس پر حملہ ہوا ہے اور نشانہ آگے پاکستان بننے لگا ہے. اس اعتبار سے ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اور سچی بات ہے, یہ بھی میں نے عرض کیا پہلے خطابات جمعہ میں, ممکن ہے کراچی میں زیادہ گفتگو ہوئی ہو, حماس کے رہنما بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل سے نمٹنے کے حوالے سے اگر ہمارا ساتھ دیا ہے تو ایران نے دیا ہے. سنیوں کا حال کیا ہم سب کو بتایا, عربوں کا حال کیا ہم سب کو بتایا. اور ناراض نہ ہوئیے گا, ہم آل و سنت والجماعت والے عقائد پر ہیں, بالکل صحیح بات ہے, ہمارے بھی یہی عقائد ہیں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن نفرت کی انتہا میں جا کے دوسروں کو اتنا زیادہ متعون کرنا, تو پھر اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے, مجھے بھی اور ہمیں بھی. ہم حق پر ہیں نا, تو حق کا ساتھ کتنا دے رہے ہیں ہم؟ کوئی کھڑے ہو رہے ہیں ہم؟ کچھ کیا تو ایران نے کیا, کچھ کر رہا ہے تو ایران کر رہا ہے, کچھ جواب جو اپنے تئیں دے رہا ہے وہ دے رہا ہے, عرب تو چپ بیٹھے ہیں. اور مصیبت کیا پڑی, اسی امریکہ کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے اپنے اڈے دیے, آج وہی اڈے وبالی جان بن گئے, وہاں سے فلائٹوں کو اڑنا مشکل پڑ گیا. اور کتنی مہنگی بعض فلائٹ بتائی جا رہی ہے, لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی, اپنا ہی کیا دھرا سامنے آ رہا ہے. ایسے میں امت کے اتحاد کی ضرورت ہے, اس اتحاد کے لیے قرآن ہمارے پاس, رسول اللہ کی ذات ہمارے پاس ہے, رسول اللہ کا مشن بہت بڑا مشن ہے. اتنا بندہ اونچا سوچے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل جائے گا انشاءاللہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور کچھ اچھے بیانات بھی آئے ہیں مگر دو تین دینی طبقات کے لوگوں کی طرف سے آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے, یا مولانا زاہد الراشدی صاحب کی طرف سے. باقی لوگ بھی دل بڑا کر کے ہمت پکڑیں, اور ریاست بھی اپنی تئیں اپنی سطح پر کوشش کرے. بھائی دنیا بھر میں چلت پھرت ہوتی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی, دنیا بھر میں چلت پھرت ہوتی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی, تو اس وقت امت کو متحد کرنے کے لیے چلت پھرت ہونی چاہیے نا. بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں, اور جناب وزراء خارجہ کو بلایا جاتا ہے, سربراہ میں مملکت کو بلایا جاتا ہے. یہ ہارڈ ٹائم نہیں ہے اس وقت کہ امت کو متحد کرنے کی کوششیں کی جائیں. اور رمضان کا مہینہ ہے, میں دل سے عرض کرتا ہوں, کل 17 رمضان بھی ہے, بدر کا دن ہے کل یوم الفرقان. وہ ایمانی غیرت جو صحابہ میں تھی, وہ ایمان کا جذبہ جو صحابہ میں تھا, کچھ اس کو سامنے رکھ کر, کچھ رمضان کے مہینے کی برکتوں کو سامنے رکھ کر کے دل نرم ہوتے ہیں. اللہ بھی دینے کو تیار ہے, اللہ ہمارے بڑوں کو بھی صحیح فیصلوں کی توفیق دے, اللہ ہماری عوام کو بھی ہدایت دے. دعاؤں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے, توبہ کا ارادہ ہے کہ نہیں, گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہے کہ نہیں, قرآن کو تھامنے کے لیے رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول کے دین کے مشن کو تھامنے کے ارادے ہیں کہ نہیں, اور اپنے مسلکوں سے بالا تر ہو کر, یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر امت کے بڑے مفاد کو سامنے رکھ کر جوڑنے کا ارادہ ہے کہ نہیں. یہ عوام نے بھی کرنا ہے, یہ دینی طبقات نے بھی کرنا ہے, اور یہ حکمرانوں نے بھی کرنا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, اللہ اپنی ذات کا ہمیں یقین دے, اللہ آخرت کا ہمیں طلبگار بنائے, اللہ واقعتاً قرآن سے ہمیں جڑنے کی توفیق دے, اور اللہ کے پیغمبر کے مشن کو تھامنے کی توفیق دے, اور اللہ امت کو جوڑنے میں ہمیں ہمارا کردار ادا کرنے کی توفیق دے, نہ کہ توڑنے والا کردار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.